بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد و آل محمد. عزیزان محترم، آج شب اربعین ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب میں ایک اہم رات ہے. سید الشہداء کے روضہ مقدس کی طرف کروڑوں لوگ بڑھ رہے ہیں، سید الشہداء کے ساتھ ایک بار پھر تجدید عہد کے لیے، ایک بار پھر اس وعدے کے لیے کہ پرچم عزا کو سربلند رکھیں گے. اور خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب کیا ہے کہ ہم سید الشہداء کی محبت میں ایک بار پھر اس فرش عزا پہ بیٹھ سکیں. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، سید الشہداء کے ساتھ ایک بار پھر تجدید بیعت کے لیے، ان کے فرزند کے حضور اظہار وفاداری کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے، اور انشاءاللہ تمام افراد کی عزاداری اور زیارات کی قبولیت کے لیے، نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج. سید الشہداء کی عزاداری جس شہادت کی یاد میں ہے، وہ شہادت بھی معجزہ ہے، اور ہمیں احساس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سید الشہداء کی عزاداری خود ایک معجزہ ہے. کوئی واقعہ 1400 سال پہلے پیش آیا ہو اور کروڑوں لوگ 1400 سال گزرنے کے باوجود اس واقعے کو یاد کریں، نہ صرف یاد کریں بلکہ ایسے جذبات کے ساتھ یاد کریں جو وہ اپنے والدین کی محبت سے بڑھ کر ہوں. کسی واقعے کا منایا جانا اتنا اہم نہیں ہے. شاید دنیا میں کوئی واقعہ ہو جو لوگ منا لیتے ہوں، لیکن دنیا کے کسی بھی واقعے میں وہ جذبات نہیں ہوں گے جو سید الشہداء کی عزاداری کے دوران امام کے چاہنے والوں کے اندر ہوتے ہیں. خوشیاں لوگ زیادہ منا لیتے ہیں، تو مختلف قسم کے جشن ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں جس میں خوشیاں ہوتی ہیں. ایک معنی میں نفس پرستی ہوتی ہے، اس کے اندر خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے، یہ لوگ زیادہ کر لیتے ہیں. لیکن جب بات ہو کہ انسان کسی کا غم منائے اور وہ غم بھی دل کی شدید ترین گہرائیوں کے ساتھ منائے، یعنی ایسا کہ جس میں اپنے آپ کو بھول جائے اور جس کا غم منا رہا ہو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جیسے ایک جان تصور کر لے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ صرف سید الشہداء کی غم منانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا آپ میں سے یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے یقیناً جن کو اس اربعین کے موقع کے اوپر نجف سے کربلا تک چلنے کا موقع ملا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب اس میں چل رہے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے امام حسین کی محبت نے سب کو اپنے ٹرانس میں لے لیا. ایک رحمت ہوتی ہے سید الشہداء کی, اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں امام حسین کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا, اس غم کو منانے والوں میں سے قرار دیا, اس غم کو ہمارے دلوں کے اندر قرار دیا. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ کہ خدا متعالی نے ہمیں مختلف ایام نصیب کیے ہیں جو شہادت کے عنوان سے منائے جاتے ہیں, کچھ ہیں جو اہل بیت کی خوشیوں کے عنوان سے منائے جاتے ہیں. ان سب ایام کے پیچھے خدا متعالی یقیناً ہمیں کوئی پیغام بھی دینا چاہتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان ایام کو منائیں اور ان ایام کے پیچھے جو خدا متعالی کی طرف سے پیغام ہمیں مل رہا ہے, جو اہل بیت سے ہمیں پیغام مل رہا ہے, اس تعلق کو باقی سال میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم عاشور منائیں, نعوذ باللہ, ایسا نہ ہو کہ ہم اربعین منائیں اور اس کے بعد اگلے سال کے عاشور کا انتظار کریں, اگلے سال کے اربعین کا انتظار کریں اور اس دوران کچھ نہ کر سکیں, نعوذ باللہ تعالی. یہ جو مواقع ہوتے ہیں عاشور کے دن کے, اربعین کے دن کے, یہ ہمیں سید الشہداء کی محبت کا درس دیتے ہیں. ایسی محبت جو ہمیں سارے سال اپنے اندر انرجی دیتی رہتی ہے اور یہ انرجی ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. لہذا مشہور و معروف ہے کہ جب ہم سید الشہداء کے مصائب کے حصے میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے, تو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ جملہ سید الشہداء نے یزید کے لشکر سے نہیں کہا تھا, یہ سید الشہداء کا جملہ پوری کائنات کی انسانیت کے لیے تھا, سید الشہداء کے ان تمام چاہنے والوں کے لیے تھا جو قیامت تک روئے زمین کے اوپر آئیں گے. ان سب کو سید الشہداء دعوت دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا, تم میں سے ہے کوئی جو ہماری نصرت کے لیے اٹھے. اور آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کے اندر بار بار یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم سید الشہداء کی نصرت کرنا چاہیں گے وہ نصرت کس انداز میں انجام پائے گی. یہ کہ آپ اور میں عاشور کے دن جمع ہوں, اربعین کے دن جمع ہوں, عزا کے ایام کے اندر جمع ہوں, یہ ہمارا وعدے کا دہرانا ہے, تجدید عہد ہے. جب ہم یہ وعدہ دہرا لیتے ہیں اس کے بعد ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ اب آپ نے وعدے کو دہرا لیا, اب جس چیز کا وعدہ کیا ہے اسے عمل میں لا کے دکھائیں. اگر آج کی جیسی شب آپ اور میں سید الشہداء کی عزا کریں تو یہ ہمارا ایک وعدہ ہے سید الشہداء کے ساتھ, کہ جو معمولاً نوحوں کے اندر بھی, عربی نوحوں کے اندر بھی دہرایا جاتا ہے, اردو میں بھی دہرایا جاتا ہے, کہ اے مولا ہم آپ کو نہیں بھلائیں گے, ہم ہرگز نہیں بلائیں گے آپ کو جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک ہمارے جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے آپ کا ذکر ہمارے ذہن کے اندر ہے, ہماری روح کے اوپر ہے. یہ سارے سال کا ایک معاملہ ہونا چاہیے. چند منٹس آپ کے لے کر میں اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ایام عزا کے علاوہ اس کی زندگی سید الشہداء کے راستے پر چلے, اس انسان کو کیا کرنا چاہیے. حسینی صفت جس انسان کے اندر ہو اس انسان کو کیسا انسان ہونا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہاں پر ہم بات کو آغاز کرنے کی خاطر عرض کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی زیارت کے اوپر جو سید الشہداء کے لیے بیان ہوئی ہے توجہ دیں تو زیارت کے ابتدائی کلمات میں سید الشہداء کی ایک وراثت کا تذکرہ ہے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفۃ اللہ. سید الشہداء کے پاس ایک وراثت ہے اور یہ وراثت نہ لفظ کے اندر ہے، نہ پیسے کے اندر ہے، نہ طاقت کے اندر ہے. یہ ایک خاص روحانی وراثت ہے جو سید الشہداء کے حضور ہے. اور میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر میں سید الشہداء کا چاہنے والا ہوں، سید الشہداء کے اسکول آف تھاٹ کا ماننے والا ہوں، میرے اندر اس وراثت کا ایک اثر ہونا چاہیے، میرے پاس وہ چیز ہونی چاہیے جو سید الشہداء اپنے ماننے والوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. سید الشہداء اپنے ماننے والے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہوں گے؟ کون سا وہ انسان ہوگا کہ جو سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہو قیامت کے دن، اور سید الشہداء اسے دیکھ کر اسے خوش آمدید کہیں اور کہیں کہ یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا چاہنے والا. اور میرے سامنے جب یہ سوال آتا ہے تو میں اپنے آپ کو سمرائز کرنے کی خاطر ایک سوال پوچھتا ہوں، اہل بیت کی وہ وراثت جو میرے پاس ہونی چاہیے، وہ وراثت کون سی وراثت ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد محمد الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جن کے ناموں کو ان کے والدین نے اہل بیت کے ناموں پر قرار دیا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے ناموں پر قرار دیا ہے. تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر یہ جملہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، عزیزان محترم، ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے ملکوں میں رہنے کی وجہ سے، دوسری کلچرز کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی وجہ سے اس فضیلت کو بھول جائیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر رکھنا ہے. یہ ہمارے ذہن سے نکل نہ جائے. بدقسمتی سے ہم بہت سارے ملکوں کے اندر یہ مشکل نوٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کے نام کسی اور طرح سے رکھے جانے لگیں. شاید شروع میں یہ اچھا لگے اور ہم اس کو کہیں کہ یہ ہمارا مثلا انکلوسیونیس کا ایک پروف ہے کہ ہم دوسرے ناموں کو اڈاپٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم اہل بیت کے با فضیلت نام چھوڑ کر دوسری کلچرز کے ناموں کو کیوں لینا چاہتے ہیں. ان ناموں کے اندر ایک فضیلت ہے، ان ناموں کے اندر ایک عظمت ہے، ان ناموں کے ذریعے سے ہمارا ایک تعلق بنتا ہے. کم از کم اگر ہمارے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر ہوں تو انہیں خود بخود یہ سوچنے کی ضرورت پڑے گی کہ ہم کن لوگوں کے نام پر رکھے گئے. لہٰذا میرا اپنے خیال ہے، میں آپ کو مشورے کے طور پر عرض کروں گا، اگر کوئی رکھ چکا ہے تو شاید رکھ چکا ہے، وہ کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، البتہ وہ کر سکتا ہے کہ واپس دوسرا نام اختیار کرے. لیکن اگر نہیں رکھے ہیں ابھی تو میں طالب علم ہونے کے ناطے درخواست کروں گا، عزیزان محترم، اس فضیلت کو مت بھلائیں، آپ کے اور ہمارے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر ہونے چاہیے. اور یہ جملہ کہ یہ نام بہت کامن ہے، یہ نام سب کے ہاں ہیں، ہم کچھ یونیک نیمز رکھنا چاہتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یونیک ہونا کوئی فضیلت ہے یا سید الشہداء کا تابعدار ہونا فضیلت ہے. یونیک ہونے میں کون سی فضیلت ہے؟ کسی بچی کا نام بی بی ام الائمہ کے ناموں میں سے ایک نام ہو، یہ فضیلت ہے. کسی بچے کا نام آئمہ کے ناموں میں سے نام ہو، یہ فضیلت ہے. باقی ہمیں کیا دنیا میں رکھا ہے دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ہم یہ کہیں ہم تمہاری طرف بڑھ کے جائیں گے، تمہارے ناموں کو رکھ کر ہمیں اہل بیت کی طرف بڑھنا ہے، ہمارا چیلنج یہاں پر ہے. لہذا یہ نقطہ اچانک میرے ذہن میں آیا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وراثت اموال میں نہیں ہے ہمارے لیے، نہ انہوں نے خود اپنے لیے مال کو پسند کیا، نہ انہوں نے ہمارے لیے یہ سوچا کہ جو ہمارا چاہنے والا ہوگا ہم اسے مال سے نواز دیں گے. ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی شخص آیا اہل بیت سے مال مانگا اور اہل بیت نے فوراً مال دے دیا، لیکن اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہم سے مال کا وعدہ نہیں کیا ہے، چونکہ مال میں کوئی فضیلت نہیں تھی، انہوں نے ہم سے کوئی اور چیز مانگی ہے اور ہم سے کسی اور چیز کا وعدہ کیا. اور یہ سوال میں آپ کی خدمت میں اس طرح ریفریز کروں گا کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ جس عظیم الشان خاندان کو آپ مانتے ہیں ان کی برتری، ان کی سپیریارٹی دوسرے لوگوں کے اوپر کس چیز میں ہے؟ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کی سپیریارٹی مال کے اندر ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. خود اہل بیت نے اپنے کلمات کے اندر ارشاد فرمایا، مثلا رضیتنا بقسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے علم رکھا ہے اور ہمارے دشمنوں کے لیے مال رکھا ہے. یہ اہل بیت نے ارشاد فرمایا. مال ان کی وراثت نہیں ہے. اگر کسی مومن کے پاس مال ہو، جیسا کہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، پہلے بھی موجود رہی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں میں موجود تھیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ وہ وراثت نہیں ہے جس پہ میں فخر کر سکوں، یہ وہ نہیں ہے جس کو حاصل کرنے کی میں اپنے بچوں کو تعلیم دوں. مجھے کہیں اور دیکھنا پڑے گا. میں وقت کم دیکھتے ہوئے کہ اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہے اور کل ایک اور مجلس ہونی ہے، لیکن یہاں پر جو رات کا وقت ہے اس میں آخری ہے، میں جلد از جلد 3 پوائنٹس اہل بیت کی وراثت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور میں اپنے لیے یہ چاہوں گا، اپنے بچوں کے لیے چاہوں گا، اور بالکل اسی طرح آپ کے بچوں کے لیے چاہوں گا کہ وہ اس وراثت کے اوپر توجہ دیں، اس وراثت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. بارہ دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلو علی محمد و آل محمد. پہلی وراثت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اور خدا کا ایک ایسا تعلق تھا جو کائنات میں کسی اور کے درمیان نہیں تھا. یہ تعلق صرف اللہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے درمیان تھا. اس کو ہم اگر اپنے لیے اور غیر معصومین کی سطح پر لا کر بات کریں تو ہم اسے کہتے ہیں معنویت، ہم اسے کہتے ہیں تقویٰ، ہم اسے کہتے ہیں خدا کے ساتھ رابطہ، تزکیہ نفس، تہذیب نفس. اگر کوئی اہل بیت کی وراثت کو ڈھونڈے، پہلی وراثت جو اس کو سمجھ میں آئے گی وہ اہل بیت کا خدا سے تعلق ہے. یہ جتنے معجزات میں اور آپ ذکر کرتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر معجزات اہل بیت کے جسم کی طاقت بتانے کے لیے نہیں ہیں، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معنوی طاقت کو بتانے کے لیے. مباہلہ کا میدان آپ کو اور ہمیں سب کو معلوم ہے، مباہلہ کا میدان اپنی بنیاد میں جنگ کا میدان نہیں تھا. جنگ بدر کچھ اور ہے، میدان مباہلہ کچھ اور ہے. میدان مباہلہ میں اللہ سے رابطے کا ایک میدان تشکیل پایا تھا. اگر بدر کا میدان ہو تو اللہ کے رسول اپنے اصحاب کو لے کر جاتے ہیں، لیکن مباہلے کا میدان ہو تو صرف فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کو لے کر جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل صلی اللہ محمد و محمد. یہ بتاتا ہے اہل بیت کی میراث کیا ہے. شجاعت بھی ان کی میراث ہے، جنگ کرنا بھی ان کی میراث ہے. کائنات میں کوئی ان سے زیادہ شجاع نہیں ہے، کائنات میں کوئی ان سے زیادہ سخی نہیں ہے، کائنات میں کوئی ان سے زیادہ انسانیت کی خدمت کرنے والا نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑی میراث ہمیں واقع مباہلہ کے اندر اور ان کی پوری زندگی سے نظر آتی ہے وہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری پہ جانا ہے، ہمیں تہذیب نفس کے اوپر جانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو ان برائیوں سے ہٹا کر اچھائیوں کی طرف لے جا کر ایسے چلنا ہے کہ دنیا والے دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ ایسے ہیں تو ان کے امام کیسے ہوں گے. یہ ہماری ضرورت ہے. اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں چند دن عرائض پیش کیے علم اخلاق کے حوالے سے، تہذیب نفس کے حوالے سے، اس کی سب سے بڑی ضرورت اسی وجہ سے تھی. ہمارا دشمنان اہل بیت سے پیسے کا مقابلہ نہیں ہے، بلڈنگز کا مقابلہ نہیں ہے. ہمارا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مد مقابل آنے والے لوگوں سے، ان دشمنوں سے، ان سے مقابلہ تزکیہ نفس کا. وہ معنوی برتری، سپیریارٹی، اسپریچول سپیریارٹی جو ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. اس خاطر ہر وقت ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی تہذیب کے اوپر، اپنے نفس کی بہتری کے اوپر محنت کریں. اور بہت سارے پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کیے. ایک پوائنٹ صرف اور اضافہ کروں گا اس سلسلے میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عجل فر. خدا نمتان نے اپنے دین میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا ہے. اگر معاشرے میں کوئی اچھا کام نہ ہو رہا ہو, ذمہ داری قرار دی ہے کہ لوگوں کو بولا جائے کہ یہ اچھا کام کریں. اگر خدا نہ کرے معاشرے کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہو, کوئی یہ نہ کہے مجھے کیا, کوئی یہ نہ کہے مجھے کیا لینا دینا. خدا نمتال کا دین ذمہ دار قرار دیتا ہے, لہذا اگر کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا, حسب مراتب درجات کے ساتھ اسٹیجز ہیں اس کے اندر, آپ کے اور میرے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم جا کر اسے کہیں کہ یہ کام اچھا کام ہے, کیوں ترک کیا جا رہا ہے. یا اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے, اسی اسٹیجز کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ اس کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کسی کو کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے, اس کام کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے یہ پوائنٹ ہمارے ہاں کنفیوز ہو گیا ایک اور پوائنٹ سے, اور وہ الاؤڈ نہیں تھا. یہ واجب ہے کہ انسان امر بالمعروف کرے اور نہیں عن المنکر کرے, لیکن جو جائز نہیں تھا, یہ واجب تھا, جو جائز نہیں تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کی برائیوں کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ الاؤڈ نہیں ہے ہمارے اندر. مجھے یہ حق ہے, میرے اوپر واجب ہے کہ اگر میں کمیونٹی کے اندر کوئی چیز دیکھوں جو صحیح نہیں ہو رہی, تو میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں اس کے ریگولیشنز کے ساتھ, اس کے رولز کے ساتھ. لیکن کیا مجھے یہ اجازت ہے کہ مجھے اگر کسی ممبر کی کوئی خرابی پتہ چل گئی ہے تو میں باقی کمیونٹی کو بتاؤں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے؟ نہیں, یہ میرے لیے اجازت نہیں ہے. یہ غیبت ہو سکتی ہے, یہ تومت ہو سکتی ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے چیپٹر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا عزیزان محترم, بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, ہم اس بات کو نہ سمجھ سکیں کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیا ہے, اور خدا نہ کرے کسی کی کمزوری, کسی کی نفس کی ایک کوتاہی کو, غلطی کو دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں یہ کہہ کر کہ یہ نہیں عن المنکر. نہیں, ان سب کے اسٹیجز ہیں, یہ سب علیحدہ ہے. خدا متعال تجسس الاؤ نہیں کرتا. تجسس کیا ہے؟ میں جستجو کروں, انویسٹیگیٹ کروں اس کے اندر یہ گناہ ہے یا نہیں ہے, یہ میرے لیے الاؤڈ نہیں ہے. ہاں, اگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ کمیونٹی کے اندر یہ پرابلم ہے, ہاں مجھے اس کے اوپر محنت کرنی ہے, مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے, تو اس لائن کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے. کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر میری اورینٹیشن اس بات پہ رہ گئی کہ مجھے دوسروں کے عیب پکڑنے ہیں, تو پھر میں ایک بات عرض کر دوں, پھر میں قطعاً اپنی اندر برائیوں کو ختم نہیں کر پاؤں گا, اور یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں, امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے عیب کی جستجو میں لگ جائے, اسے وقت نہیں ملے گا کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہے, اپنے جو عیب کو جستجو کرے. تو ان دونوں لائنز کو بالکل علیحدہ رکھیے گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ امر بالمعروف نہیں عن منکر کے اندر کوئی کوتاہی ہو, نہیں, وہ واجب ہے, اس کا انجام دیا جانا ضروری ہے. لیکن میں نے تیسری دفعہ عرض کیا, یہ دونوں بالکل علیحدہ چیپٹرز ہیں. اس کی بیس پر ہم اپنی کمیونٹی کے اعتماد کو ختم نہ کریں ایک دوسرے کے اوپر. اور میں نے عرض کیا تھا شروع میں, اس کے اوپر تکرار نہیں کروں گا, کہ خدا متعال کی جو صفت سب سے اہم ہمارے اندر آنا چاہیے وہ رحم دلی ہے, خدا کی طرف سے ایک رحم کی علامت. اب میں ذرا سا اس کو اور ڈسٹنگوش کرنے کے لیے دو تین جملے اور عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد محمد. اگر میں کسی شخص کی کوئی کمی دیکھتا ہوں, یا کمیونٹی کی حد تک کوئی کمی دیکھتا ہوں, اور میرے بیان کرنے میں یوں لگے, پلیز اس کو دیکھیے گا, یہ تھوڑی سی ایک لائن ہے بیچ میں ڈسٹنگوش کرنے, اگر میرے بیان میں یوں لگے کہ میں یہ بیان کرتے وقت کمیونٹی کا یا اس فرد کا مذاق اڑا رہا ہوں, اس کا مطلب ہے یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں ہو سکتا. اگر میں کسی کی خرابی ذکر کروں اور اس کے اندر اس ٹائپ کا ایک انداز ہو کہ میں اتنا اچھا ہوں, میرے اندر یہ خرابی نہیں ہے, اس آدمی کے اندر یہ خرابی ہے, اس کا مطلب ہے یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں ہے, میری خود پسندی ہے. اگر میں کسی کی برائی ذکر کروں اور اس برائی کو ذکر کرنے میں تھوڑا مزہ لوں, اس کا مطلب ہے میں اس کی انسلٹ کر کے مزہ لے رہا ہوں. ان سب لائنز کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیے, ہم خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی ایسی مشکل میں نہ پھنس جائیں. مثلا میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کروں, فرض کیجئے خدا نہ کرے ایسا ہو کہ میں کسی کمیونٹی میں گیا اور مجھے وہاں پہ کوئی پرابلم نظر آئی اور میں کسی دوسرے شخص یا اس کمیونٹی کے سامنے اس کو بیان کروں اور ایک انسلٹنگ بیہیویئر کے ساتھ کہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرا اصلاح کا ارادہ نہیں ہے, میرا انسلٹ کرنے کا ارادہ ہو گیا. اور اگر میرا اصلاح کا ارادہ نہیں اور انسلٹ کا ارادہ, اس کا مطلب ہے میں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نہیں کر رہا ہوں, میں کچھ اور کر رہا ہوں یہاں پہ. تو یہ بہت باریک لائن ہے, اس کا ایک دوسرے کے ساتھ خیال کریں تاکہ انشاءاللہ خدا کمیونٹی کے درمیان محبت اور الفت کو اور زیادہ اضافہ فرمائے. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب یہ بہت لمبی ایک بحث ہے لیکن ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے. میں واپس آتا ہوں اس گفتگو کے اوپر. اہل بیت کی میراث ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے؟ پہلی چیز معنویت ہے. ہم سب لوگ 12 مہینے اس کے اوپر محنت کریں, ہماری معنویت میں اضافہ کیسے ہوگا, اللہ سے ہمارے تعلق میں اضافہ کیسے ہوگا. میں نے کل چھوٹا سا ایک نسخہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں اور اس کو یہاں پہ دہراؤں گا, چونکہ اس کا اثر میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ ہے. اور وہ یہ تھا کہ کسی تنہائی کے وقت میں خدا کے ساتھ گفتگو کرنا سیکھیں. آپ کی جو زبان ہے اس زبان کے اندر اللہ سے گفتگو کریں, اللہ سے کلام کریں. آپ کا دل خداوند متعال سے ملحق ہو, متصل ہو, کنیکٹ ہو, یہ آپ کی پیورٹی میں اضافہ کرے گا. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی برائی بھی ہوئی تو یہ کنیکشن اس برائی کو صحیح کرنے میں مدد دے گا. جو آدمی خدا کے سامنے گفتگو کر کے گریہ کرنا چاہتا ہے وہ کس منہ سے فحشا دیکھے گا, جبکہ وہ جانتا ہو مجھے کل خدا کے سامنے پھر گفتگو کرنا ہے. وہ کس طریقے سے گناہ حرام کام کے اندر مبتلا کرے گا اپنے آپ کو. تو اگر کوئی صرف ایک پوائنٹ کے اوپر عمل کرے, وہ یہ کہ روزانہ چند منٹ کے لیے خدا سے کلام کرنے کی کوشش کرے, میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس کے دل میں ہمدردی بھی آئے گی, وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے بھی لے کے جائے گا, اپنی بری عادتوں کو ترک کرے گا. یہ پوائنٹ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی بری عادتوں کو ترک کرے اور اپنی اچھی عادتوں کو بڑھانے کی کوشش کرے. تو پہلی میراث جو اہل بیت سے ہمارے پاس ہے وہ خدا سے ہمارا کنیکشن ہے, ایک اسپریچویلٹی ہے, ایک معنویت ہے. یہ معنویت ظلم کے ساتھ جمع نہیں ہوتی, یہ معنویت خود پسندی کے ساتھ ایروگنس کے ساتھ جمع نہیں ہوتی, یہ معنویت کرویلٹی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. اس کے لیے ہمبلنس چاہیے, اس کے لیے کائنڈنس چاہیے, اس کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ٹالرنس, صبر اور پیشنس چاہیے اس کے لیے. میں اس کو اور زیادہ الیبوریٹ نہیں کر پاؤں گا, دوسری پوائنٹ پہ جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا, ان تینوں پوائنٹس کے اندر ایک کامن کنڈیشن ہے اور وہ ہے خلوص, اللہ کی خاطر انجام پائے, دکھاوے کے لیے نہ ہو, پورے خلوص کے ساتھ انجام پائے. اگر میں کوئی عبادت کرتا ہوں میں جانوں اور خدا جانے, نہ دوسرے لوگ. اگر میں کوئی اچھا کام کروں, بات کے لیے بھی عرض کروں گا دونوں پوائنٹس میں, تو خدا جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں. پہلی چیز اللہ کے ساتھ کنیکشن. دوسرا پوائنٹ, آپ پوری دنیا میں کسی بھی امام کے واقعات کو پڑھنے کی کوشش کریں, آپ دوستوں اور دشمنوں کی طرف سے ایک اعتراف فوراً پائیں گے کہ ان سے بڑھ کر علم کسی جگہ ممکن نہیں ہے. خود اہل بیت نے بھی ارشاد فرمایا, ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, فما شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. اس حدیث کی ایک گہرائی ہے لیکن صرف سادہ ترجمہ عرض کروں گا. فما مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ, مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ گے. مفید علم, ایک وہ علم ہے جو ہمارے لیے خود ایک پرابلم بن جاتا ہے,
एक वो इल्म है जिसको हम लोग समझते हैं कि इल्म है, बॉटम लाइन में जाके देखते हैं उससे कोई इंसान इंसान नहीं बन रहा है, बाद औकात उल्टा असर हो रहा होता है। इमाम फरमा रहे हैं अगर कोई इल्म ऐसा हो जो मुफीद इल्म हो, इंसानों को फायदा पहुंचाने वाला इल्म है, वो इल्म अहले बैत के पास है। ये इनकी दूसरी मीरास है। हमें अहले बैत से पहली मीरास मिली कि हम खुदा से राबते में रहें, एक ऐसा राबता जो हमें डिस्टिंग्विश करे बाकी तमाम दूसरे लोगों से। दूसरी मीरास उनका इल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आखिरी 40-50 साल के अंदर बहुत मेहनत की है लोगों ने उलूम अहले बैत को मुख्तलिफ ज़बानों में लाने के लिए। एक वक्त था जब हम हत्ता उर्दू ज़बान जैसी ज़बान में, जो अरबी और फारसी से बहुत नज़दीक है, मुश्किल में थे कि हमें उलूम अहले बैत कैसे मिले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब ज़माना काफ़ी तब्दील हुआ है। मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर, हत्ता अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर और दूसरी ज़बानों के अंदर बहुत सारे ऐसे उलूम अहले बैत हैं कि जो रिफ्लेक्ट हुए हैं और अब एक इंसान के लिए आसान बन गया। तो दूसरी चीज़ जो मैं और आप मुसलसल अपने अंदर चेक करें वो ये कि क्या हमारे अंदर उलूम अहले बैत बढ़ रहे हैं या नाउज़ बिल्लाह ताला हम इसमें कोताही कर रहे हैं। सादा सी एक मिसाल अर्ज़ करूँगा, इस छत के नीचे कोई नहीं होगा जिसने नहजुल बलागा का नाम ना सुना हो। हर एक के घर में होगी, हर एक ने नाम सुना है, लेकिन अभी अभी अगर मैं लोगों से ये पूछना शुरू कर दूं कि नहजुल बलागा के अंदर 240 प्लस खुतबे हैं, कितने लोगों ने वो खुतबे पढ़े, अभी अगर मैं पूछना शुरू कर दूं नहजुल बलागा के अंदर 70 प्लस लेटर्स हैं, कितने लोगों ने वो लेटर्स पढ़े, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि यहां पर 5% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने उनको पूरा पढ़ा होगा। शायद कभी एक आध सफा इधर से पढ़ लिया, एक आध सफा उधर से पढ़ लिया, लेकिन कोई ये कहे कि मैंने थॉरली नहजुल बलागा को स्टडी किया है, मैं बोल रहा हूं 5% भी नहीं होंगे। ये बताइए, ये हमारी कोताही नहीं है? कौन सी जबान है जिसमें ये किताब नहीं है? कौन से ऐसे जबानों के बोलने वाले हैं जिनके पास नहजुल बलागा के ऊपर लेक्चर्स नहीं मिलते? ये हमारी कोताही है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे ज़खीरों को अपने पास रखा हुआ है उलूम अहले बैत से, लेकिन उनसे हम इस्तेफादा नहीं कर पा रहे। लिहाजा अभी हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि वो बेहतरीन दुनिया की तालीम हासिल करें, लेकिन मैं आपको गारंटी से अर्ज़ कर रहा हूँ, आप अपने उन्हीं बच्चों को जिनको हम समझते हैं कि ये हाईली एजुकेटेड हैं, एक पेपर दिखा देकर बिठा दें और इससे कहें कि अहले बैत की 25 हदीसें लिख के ले आए, इसको लिखना मुश्किल हो जाएगी, इसको पता नहीं कौन कौन सी राइम्स याद होंगी, इसको पता नहीं कौन कौन सी स्टोरीज याद होंगी, इसको पता नहीं कौन कौन से फार्मूलाज याद होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि जिंदगी बनाने वाले और इंसान को इंसान बनाने वाली अहले बैत के कलाम में से कुछ दे दे मुझे, मुश्किल में पड़ रहे हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि हम उस इल्म को हासिल नहीं कर पा रहे हैं बदकिस्मती से जो अहले बैत ने अपनी मीरास में हमें छोड़ा। और क्या कोई कमी है हमारे पास? तमाम फिरकों के पास मासूम सुन्नत और सीरत सिर्फ चंद साल रसूल ग्रामी की सुन्नत और सीरत है। तशय्यो को यह फख्र है कि इसके पास मासूम की सुन्नत और सीरत में 250 साल का तजर्बा है, 250 ईयर्स। लिहाजा हमारे पास नॉन रिपीटेड जो ट्रेडिशन है, नरेशन है, उनकी तादाद दसियों हजार में पहुंचती है। अगर आप दूसरे फिरकों के पास जाएं उनसे कहें रिपीटेड नरेशंस को अलग कर दें, चंद हजार से ज्यादा किसी के पास नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपके पास खाने पीने के आदाब से लेकर हुकूमत और माशरत के आदाब तक, सोसाइटी के आदाब तक सब कुछ आपके पास मौजूद है। सिर्फ एक मुश्किल है, हमने स्टडी नहीं किया। और मुझे एक और बात पर ताज्जुब होता है, वो ये कि हम लोग अपनी जिंदगी में गलत कल्चर्स के हाथों तंग भी आए हुए हैं, थके हुए हैं हम लोग। वो किस लिहाज से आप खुद जानते हैं। मसलन क्या पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान रिलेशनशिप अच्छी पोजीशन में है इस वक्त? फैमिलीज के अंदर जो इंट्रैक्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं इस वक्त? हम खुद जानते हैं हम प्रॉब्लम ट्रबल में हैं। हम खुद जानते हैं हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो कहाँ पहुँची हुई हैं। और हम जानते हैं कि इसका हल अहले बैत की तालीमात के अंदर मौजूद है। مشکل صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو توجہ نہیں دی کہ وہ تعلیمات کون سی ہیں جو ہمیں پہنچنی چاہیے. اور میرے جیسے بولنے والے کتنے گھنٹے آپ کے سامنے بول سکتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کیسے اس پہ انحصار کر سکتے ہیں. آپ کو یقیناً خود پڑھنا پڑے گا، یا تو آپ اور میں اتنے اکیڈیمک ہوتے کہ ہم نے ان کے انسٹیٹیوٹس میں جا کے پڑھا ہوتا، ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کر پا رہے. البتہ کچھ بچے گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ کی کمیونٹی سے بھی گئے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ جائیں. تو جو راستہ باقی رہ گیا ہے وہ یہ کہ عزیزان محترم، آپ کے پاس ایک سرمایہ موجود ہے، آپ کے پاس ایک ذخیرہ موجود ہے. آپ اپنی زندگیوں کو بجائے یہ کہ دوسری کلچرز کے اوپر ٹیسٹ کرنے کے اوپر گزاریں، کیوں اس ٹریجر سے نہیں لیتے جس کے رائٹ ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جس کے یوزفل ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک ٹریجر ہے میرے اور آپ کے پاس. ایک روایت، فقط ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اہل بیت اطہار کے ان کلمات سے جو زندگی کے اوپر اثر ڈالتی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ان چند دنوں میں ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اخلاق کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، امام کی نصرت کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے جو بتا سکتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں. لیکن بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ہم نے صرف ایک پوائنٹ کو کور کرنے کی کوشش کی، وہ بھی یقیناً انکمپلیٹ، ہم جیسے ناقص لوگ. اور اہل بیت کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں. مثلاً ایک قول، بیہیویئر کے اندر جو ٹربل اینڈ پرابلمس ہیں اس کے لیے، مثلاً امام نے فرمایا العیش کل العیش، زندگی اور بہترین زندگی. اگر کوئی شخص چاہتا ہے اچھی زندگی گزارے، فرمایا سلسہو التدبیر، ون تھرڈ یہ ہے کہ پلاننگ کرے اپنی لائف کے لیے، منصوبہ بنائے. کیا منصوبہ بنائے؟ ہمارے یہاں پلاننگ زیادہ زیادہ بچوں کو یہ بتائی جاتی ہے، یہ پلاننگ کرو کہ جب ریٹائر ہوگے تو کیا ہوگا. کیا ہم کیا صرف 60 سال کے لیے زندہ ہیں؟ جو خالدین فیہا قرآن کریم بار بار کہتا ہے وہ پھر کس کے لیے ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. ہم لوگ ابد کے لیے زندہ ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں. ہماری پلاننگ بھی ایسی ہونی چاہیے، اس دنیا سے ایک اور دنیا میں، اس کے بعد ایک اور دنیا کے اندر، پلاننگ اس طرح سے کیجیے. تو آپ اور میں زندگی کے کسی بھی حصے میں ہوں، ہمارے یہاں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو وہ موت کی تیاری کے لیے کبھی سوچ رہے، ہمت دکھا دے تو وہ بھی، ورنہ تو موت کا تصور ہی ڈرانے والا تصور ہے. لہذا میں نے نہیں دیکھا میں کسی سے کہوں کہ مثلا آپ کو بھی مرنا ہے اور وہ کہے انشاءاللہ، کوئی نہیں کہتا انشاءاللہ. جبکہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ وہ فیکٹ ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دنیا میں لوگ خدا میں شک کرتے ہیں، لیکن کوئی اسٹوپڈ ہے جو موت میں شک کرے گا؟ کوئی پاگل نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں اکثرو ذکر الموت وما بعد الموت، موت اور موت کے بعد کا ذکر کثرت سے کرو، اس کے لیے پلان کرو. امام فرماتے ہیں تم نے زندگی اچھی گزارنی ہے، پلاننگ کرو، پلاننگ کرو اپنی لائف کے لیے. ون تھرڈ پلاننگ ہے، ٹو تھرڈ کیا ہے؟ ٹو تھرڈ فرمایا دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھو، اپنے اندر ٹالرنس بڑھاؤ. یہ ایک کی ورڈ اتنا امپورٹنٹ ہے لائف کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے. امام فرما رہے ہیں ٹو تھرڈ سگنیفیکینس کس بات کی ہے؟ کیپیسٹی بلڈ کرو اپنے اندر ٹالرنس کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے. ابھی ہم لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم ہے، ذرا سی کوئی چیز موسم کے اندر، ویدر میں کوئی چیز لائف کے اندر ٹف ہو جائے، ہمیں لگتا ہے جیسے عذاب ٹوٹ گیا، نہیں معلوم کیوں، ٹالرنس کیوں نہیں ہے ہمارے اندر. سید الشہداء کا ہم نام لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اندر ٹالرنس نہ ہو. جو مصائب اہل بیت نے جھیلے ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے، ہمارے اندر کیوں اس بات کی پریپریشن نہیں ہے کہ کبھی یہ مصائب ہم جھیلیں گے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے؟ یہ ہونی چاہیے ہمارے اندر. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے اندر بڑھا کے لے کے آئے، اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اگر میں اپنے جوان دوستوں سے کہوں گا، بچوں سے جو یہاں پر ہیں، بھائی تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ تم امام کا ساتھ دینے کے لیے میدان جنگ میں جاؤ گے، تو میں تمہارے اندر سوال کروں گا تمہارے اندر ٹالرنس کتنی ہے، پیشنس کتنا ہے. اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں تبلیغ کروں، میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں، کیا تبلیغ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں پر بیٹھوں گا سب لوگ میری رسپیکٹ کریں گے؟ کیا یہ تبلیغ ہوتی ہے صرف؟ نہیں عزیزان محترم. تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تبلیغ یہ ہوتی ہے بعض اوقات آپ کوئی بات کہتے ہیں، آپ کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، پھر آپ سے دشمنیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اب آپ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اب آپ حق بات کہیں گے یا نہیں کہیں گے. لہذا ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے، فرمایا افضل عبادت کلمۃ الحق، حق بات کہنا ہے ظالم کے مقابلے میں. کون کہے گا کلمہ حق؟ جس میں ٹالرنس ہوگا، جس میں ان چیزوں پر پیشنس ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی ہو جائے کوئی بات نہیں میرے ساتھ ہو جائے. اور وہ کہاں تک جاتی ہے بات؟ پھر علی اصغر کی شہادت کو برداشت کرنے تک جاتی ہے. پھر کوئی انسان اتنا دل گردہ لے کر آئے پھر اپنے اندر. تو امام نے فرمایا کہ اگر تم زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہو، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ون تھرڈ یہ ہے کہ پلاننگ کرو، ٹو تھرڈ کیا ہے؟ ٹالرنس لے کر آؤ. اب اس کے لیول کو میں نے وہاں سے بھی عرض کیا اور بہت نیچے اگر لے کر آؤں ٹالرنس، فیملی کے اندر ٹالرنس. کیوں ہمارے یہاں ڈیورسز بڑھ رہی ہیں سوسائٹی کے اندر؟ ٹالرنس نہیں ہے ہمارے اندر. ایک بات کسی کے اندر دیکھی، اس نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، وہ سامنے والا چینج نہیں کر پائے گا، دیٹس اٹ، معاملہ ختم ہو گیا. کیوں؟ زندگی اتنی آسان بنائی ہے ہم نے کہ میری پسند کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ میں کیوں سینٹر بن گیا؟ میں نے عرض کیا اگر کوئی واقعاً اپنے اندر چینج لانا چاہتا ہے اس کو تین پوائنٹس کو چینج کرنا ہوتا ہے. میں سینٹر نہیں ہوں، خدا کی اوبیڈینس سینٹر. دنیا کے لیے نہیں جینا ہے مجھے، آخرت کے لیے جینا ہے. اور میرا اصل اچیومنٹ میری پلیجرز اور لگژریز نہیں ہے، بلکہ ٹرو ڈیولپمنٹ ہے جو اللہ کی طرف مجھے لے کر جائے. جب تک یہ فوکل پوائنٹس چینج نہیں ہوں گے ہم اپنی زندگی میں آسان نہیں رہ پائیں گے. اور اہل بیت کے کلام کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. تو دوسری میراث جو اہل بیت سے ہمیں ملتی ہے وہ ان کا علم ہے. اور اس علم کو لے کر یقین فرمائیے، اگر ہمارے بچے اور ہم اور آپ یہ سمجھ سکتے ہوتے تو دنیا محتاج اس علم کی ہے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہیومینٹی نیکسٹ 5,000 ایئرس تک بھی اگر مارس کے اوپر کالونی نہیں بنا سکی، یہاں کوئی مصیبت نہیں آنے والی. لیکن جس چیز کی ہمیں نیکسٹ 5 ایئرس میں ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم انسان کیسے بنیں گے. ہاں اگر آپ جا سکتے ہیں مارس کے اوپر، وہاں جا کے کوئی اچیومنٹ کر سکتے ہیں دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے، بہت اچھا کیجئے، وہ میں تیسری میراث میں عرض کروں گا. لیکن یہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ میری بلڈنگ 110 منزلہ یا 150 منزلہ، یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی کہ بھائی تم انسان کیسے انسان ہو. تو یہ اہل بیت کا علم ہے. ایک طرف ان کا تقویٰ، ان کا خدا سے رابطہ، جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دوسری طرف علم ان کا، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہر روز میرے اور آپ کا علم کسی طرح سے بڑھے. اپنے پاس کچھ کتابیں رکھیے، ہر روز ایک روایت کم از کم پڑھتے رہیے، دو روایت پڑھتے رہیے، تاکہ آپ کا اور میرا علم کے اندر ڈیولپمنٹ کا فیز جاری رہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور تیسرا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا اہل بیت کی میراث میں سے، وہ انسانیت کی بے لوس خدمت ہے. انسانوں کی ایسی خدمت، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں بے لوس. لوس کا مطلب ہوتا ہے گندگی. کوئی کپڑا گندا ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں لوس. بے لوس خدمت کیا مطلب؟ یعنی آپ انسانوں کے کام آئیں، اس میں آپ کی غرض نہ ہو، آپ کی خود پسندی نہ ہو، آپ کی شہرت، میری شہرت نہ ہو، میں واقعاً کسی انسان کے کام آؤں، اور پھر اس میں جتنی ڈیپتھ ہم لا سکیں لے کر آئیں. ایک دفعہ کام آنا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ایک وقت کا کھانا دے دیتا ہوں کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائے، لیکن پھر دوبارہ کھڑا ہوگا وہ. ایک دفعہ میں ایسی خدمت کرتا ہوں کہ اس کی لائف کے لیے ایک گائیڈنس بن جاتی ہے اور وہ اس محتاجی سے باہر آ جاتا ہے. انسان کی خدمت کرنا سیکھیں. اور میں نے عرض کیا یہ بے لوس خدمت ہونی چاہیے. اگر میں اپنے بیوی بچوں کے کام آتا ہوں، اپنی فیملی کے کام آتا ہوں، ایک سینس میں بہت اچھا کام ہے، اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا، دوسری سینس میں ایک مشکل ہے، دوسرے کیا انسان نہیں ہے؟ میں اپنی فیملی سے ملینز آف ڈالرز خرچ کروں اور دوسروں کے لیے ان کا پیٹ بھرنے تک کے برابر میرے اندر ہمدردی نہ ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے بچے دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اور دوسرے انسانوں کے بچے زمین کے اوپر کیڑوں کی طرح رگڑتے رہے اور میرے دل کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اہل بیت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اہل بیت نے انسان کی خدمت کرنا سکھائی ہے. انہوں نے اپنے اوپر ایثار کر کر دوسروں کا پیٹ بھرا ہے. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے. مثلا میں کمزور ہوں, میں اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہوں اپنے نفس کے اندر کہ میں یہ ایثار کروں کہ میں خالی پیٹ رہوں اور دوسروں کا پیٹ بھر دوں. میں نہیں کر سکتا. اگر نہیں کر سکتا کم سے کم اتنا تو کر لوں کہ جو میرا ایکسٹرا ہے اس سے دوسروں کا پیٹ بھر دوں, اس سے دوسروں کی مشکل کو حل کر دوں. اور اگر خدا نہ کرے میں یہ بھی نہیں کروں تو بھائی پھر میرا اہل بیت سے تعلق کس سینس میں بنا؟ کیا میرا نام مرتضیٰ ہے یہ کافی ہے؟ میرا نام حسین ہو یہ کافی ہے صرف؟ یہ کون سا تمسک ہوا جو صرف نام سے ہوگا؟ نام سے تمسک کم ہوگا, عمل سے تمسک ہوگا. یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, یہ جو کہا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا, یہ تمسک کیا ہے؟ یہ تمسک نام ہے صرف؟ نعوذ باللہ, یہ تمسک نام نہیں ہے, یہ پریکٹس ہے. عمل میں جاؤ ان کی طرح کرو. تمام آئمہ اطہار کے بارے میں آپ ایک جملہ سنیں گے. میں جب طالب علم بنا اور میں نے وہ جملے سنے تو میں سوچتا تھا یہ ایک امام کے لیے میں نے سنا ہے, دوسرے امام کے لیے بھی یہی جملہ ہے, تیسرے امام کے لیے بھی یہی جملہ ہے. پھر میں سوچتا تھا یہ کیوں ایسا ہے. بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ کام اہل بیت واجب کی طرح انجام دیتے تھے. تمام اہل بیت کے لیے آپ ایک جملہ سنیں گے, راتوں کو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں اپنے کندھے کے اوپر رکھ کر گلیوں میں جاتے تھے, خاموشی میں, تاریکی میں, ان نون بن کر لوگوں کی مشکل حل کرتے تھے. ایک امام نے نہیں کیا, تمام آئمہ نے کیا سوائے یہ کہ زندان میں ہوں. تمام آئمہ نے یہ کام کیا. بھائی جان محترم, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اگر ہمارے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں آسانی نہیں پہنچے گی تو میں آپ سے پوچھوں گا پھر کیا دشمنان اہل بیت سے توقع کریں گے ہم؟ یہ میراث ہماری ہے, یہ کام ہمارا کام ہے. تو اگر کوئی ان کاموں کو انجام دیتا ہو اور پھر مجھ سے کہے کہ میرے علاقے میں شیعت نہیں پھیل رہی, میں قبول نہیں کر سکتا. آپ ان تین کاموں کو انجام دیں, تزکیہ نفس کریں, علوم اہل بیت کو حاصل کریں اور انسانیت کی خدمت نہ دکھاوے کے لیے بے لوس. ایک واقعہ صرف عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, وقت کافی زیادہ ہے اور مجھے مسائب عرض کرنے ہیں. شب اربعین ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. واقعہ ہمارے امام, چھٹے امام کا, امام جعفر صادق علیہ السلام کا, اللہم صلی علی محمد مال محمد وعجل. ایک شخص راوی بیان کرتا ہے کہ رات کا سخت اندھیرا تھا. اب ظاہر ہے اس زمانے میں اگر رات ہو اور جس میں چاند نہ ہو, چاند کی روشنی نہ ہو, تو بالکل گپ اندھیرا ہو جاتا تھا, بالکل کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایسی ایک رات تھی, بہت سخت اندھیرا تھا اور میں نے نوٹ کیا کہ میرے چھٹے امام ایک گلی کے اندر مدینے میں تشریف فرما ہو رہے ہیں. تو کہہ رہا تھا کہ میں وہاں پہ اتفاقاً گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ امام شاید ہیں. اب مجھے یقین ہوا کہ امام ہیں تو کہنے کا کہ میں ڈرا کہ اتنی تاریکی میں امام چل رہے ہیں, خدا نہ کرے کوئی دشمن انہیں نقصان نہ پہنچائے. تو کہنے کا میں کچھ فاصلے پر اپنے امام کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. ایک موقع کے اوپر امام مدینے کے جو سینٹرل راؤنڈ اباؤٹ تھا, مدینے کا ایک سینٹر تھا جہاں پر ایک میدان ٹائپ کا تھا, ایک بڑی جگہ تھی جہاں پر یہ غریب فقیر لوگ رات کو آ کر وہاں سو جایا کرتے تھے. تو کہتا ہے کہ امام اس راؤنڈ اباؤٹ پر آئے, اس جگہ کے اوپر آئے اور وہاں پر آ کر میں نے فیل کیا کہ امام کے کندھے کے اوپر کوئی بہت بوجھ ہے, کوئی بیگ ہے جو بہت بڑا بیگ ہے اور بہت ہیوی ہے. کہنے کا امام تشریف لے کے چل رہے تھے, وہ بیگ ان کے ہاتھ سے چھٹا اور زمین کے اوپر گر گیا. جب وہ بیگ زمین پہ گرا تو کہنے کا میں فوراً امام کے نزدیک گیا اور امام نے مجھ سے کہا کہ تم فلانی ہو؟ اس نے کہا کہ جی مولا میں ہوں. کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ جو بیگ میں سے گرا ہے وہ سب بیگ میں دوبارہ ڈالو. تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام نے کچھ روٹیاں رکھی ہوئی تھیں اس کے اندر، لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں اس بیگ کے اندر جو گری ہوئی تھیں۔ کہنے لگا میں نے ان سب کو اٹھایا، جمع کیا جتنا میں کر سکا، اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ اس کو صاف ستھرا کر کے بیگ کے اندر رکھا۔ اس کے بعد امام نے دوبارہ اس بیگ کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا، اس نے کہا کہ میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ سیم واقعہ امیر المومنین کے ساتھ موجود ہے کہ قمبر نے ایک دفعہ امام کو بیگ اٹھاتے دیکھا اور کہا مولا میں اٹھاؤں، امام نے کہا نہیں میں خود اٹھاؤں گا۔ امام نے خود اٹھایا، وہ وہاں پہ لے گئے، وہاں پہ بہت سارے غریب لوگ فقیر لوگ سو رہے تھے، مسکین تھے، جن کے پاس نہ گھر تھا نہ کھانے کو کچھ تھا۔ امام نے اپنے بیگ میں سے چیزیں نکال کر ایک ایک کے پاس اس کی سونے کی جگہ پہ نیچے رکھنا شروع کر دیا، اور اس آدمی سے کہا کہ اس رابی سے کہا کہ تم بھی میری مدد کرو اور ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں رکھتے چلے جاؤ۔ جب وہ رکھ چکے اور ختم ہو گیا معاملہ، تو اس شخص نے امام سے ایک سوال کیا، یہ بہت عجیب سوال تھا۔ اس نے کہا کہ مولا کیا یہ لوگ آپ کے ماننے والے ہیں؟ یہ لوگ صبح کو جاگیں گے تو کیا انہیں پتا چلے گا کہ رکھا کس نے؟ نہیں، کوئی چانس نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، لوگ سو رہے ہیں، امام نے خاموشی سے رکھا ہے، ان کو کچھ پتا نہیں چلنا کس نے رکھا ہے، خلوص دیکھ رہے ہیں ہم۔ اس کے بعد یہ شخص پوچھتا ہے کہ مولا کیا یہ لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اگر یہ ہمارے چاہنے والے ہوتے تو ہم ان کو اپنے دسترخوان پر بلاتے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری دعوت پہ نہیں آئیں گے، یہ وہ غریب و فقیر ہیں جو ہماری دعوت پہ ہمارے گھر پہ نہیں آئیں گے، ہم ان کو دینے کے لیے یہاں تک آئے ہیں۔ کیا اس میں کوئی پولیٹیکل بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس نے دیا ہے۔ کیا اس میں نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی شہرت کا کانسیپٹ، پاپولیرٹی اور فیم کا کوئی کانسیپٹ ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے اصلا۔ تو یہ کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت ہے، انسانوں کی زندگی سے مشکلات کو کم کرنا۔ عزیزان محترم، یہ ہماری لیگیسی ہے، یہ وہ وراثت ہے جو ہمیں اہل بیت سے ملنی چاہیے۔ بس یہ تین پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے لیے بھی وصیت نصیحت کروں گا اور آپ کے لیے بھی، کہ تقوی اور پرہیزگاری، تزکیہ نفس، تہذیب نفس، علوم اہل بیت، اور تیسرا انسانیت کی خدمت، یہ ہماری ٹاپ پرائیورٹیز ہونی چاہیے۔ اس پر ہم عمل کریں گے اور آپ یقیناً دیکھیں گے کہ دنیا میں وہ پرچم جس کو سر بلند ہم دیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ پوری دنیا میں سر بلند ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ البتہ یقیناً یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، اس میں اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا ہوتا ہے، اس میں آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کچھ لگژریز کو قربان کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو ہر آدمی کو پسند بھی آئیں گی۔ ایک قانون کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ دین کے مکمل راستے پر ہوں، مکمل دین کے راستے پر ہوں، اور کوئی دنیا میں آپ کا دشمن نہ ہو، آپ دین کے مکمل راستے پر ہوں اور کوئی آپ کا دین میں راہ میں دشمن نہ ہو، اس کا مطلب ہے ڈاؤٹ کی جگہ آپ صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ کیوں؟ یزید کا چاہنے والا آپ سے کیسے دوستی کرے گا؟ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم۔ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ جب آپ ظلم کے خلاف اٹھیں گے تو ظالم آپ کا مقابلہ یقیناً کرے گا، اور اگر آپ اور میں یہ کہیں کہ ہم نے دین کی محنت کی، ہم نے ظلم کا مقابلہ کیا، ہمیں کسی ظالم نے چیلنج نہیں کیا، تو میں کہوں گا اس کا مطلب ہے کلیم صحیح نہیں ہے۔ یا یہ بولو کہ دنیا سے ظلم ختم ہو چکا ہے، اگر دنیا سے ظلم ختم ہو چکا ہوتا تو امام تشریف لا چکے ہوتے پھر یقیناً۔ دنیا میں ظلم ہے اور ہم نے کسی ظالم کو چیلنج نہیں کیا، اس وجہ سے ہمیں کوئی ٹربل نہیں آنے والی۔ ہاں، جس دن ہم چیلنج کریں گے ٹربل آئے گی ہماری طرف۔ اب اس سینس میں مجھ سے کوئی کہے مولانا کیا ہماری پیسفل لائف آپ کو بری لگ رہی ہے، میں کہوں گا پیسفل لائف بری نہیں لگ رہی، لیکن ہم ڈیوٹیز کو پورا نہ کریں، یہ برا لگے گا ہمیں بعد میں۔ کب برا لگے گا؟ جب امام تشریف لائیں اور ہم سے کہیں تم نے ظالم کو چیلنج کیوں نہیں کیا جبکہ تم میرے ماننے والے تھے۔ عزیزان محترم، اپنے اندر ایک ریویو کی ضرورت ہے ہمیں، وہ یہ کہ ہم اپنی ڈیوٹیز کو کیسے پورا کریں۔ اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر سکتا ہوں، طالب علم ہونے کے ناطے کوئی دعویٰ کوئی نہیں کر سکے گا میرا نہیں خیال، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اپنی بات کو علم کے ذریعے سے کم از کم اور تجربے سے تھوڑا بہت، وہ یہ کہ اگر ہم اہل بیت کے راستے میں چھوٹی سی بھی سختی برداشت کریں گے ان کے دشمنوں کی طرف سے، ایسا نہ ہم کوئی کام کریں کہ دوستوں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، دشمنوں سے ہم لڑیں اور اس کے راستے میں ہمیں کوئی مشکل آئے، تو میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات کہوں گا، اس موقع پر ہر لمحہ اہل بیت آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کا اور میرا کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف اٹھانی پڑی اس میں بھی اہل بیت ہمارا ساتھ دیں گے، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ جو خدا متعال ہمیں اور آپ کو فضیلت دیتا ہے کہ ہمیں ان کی راہ میں آنسو بہانے کا موقع دے دیتا ہے، کیا یہ صرف ایک طرف سے ہے؟ دنیا میں دنیا کی محبتیں ون سائیڈڈ ہوتی ہیں، میں دنیا کو چاہتا ہوں، کیا دنیا میرے لیے وفاداری کرے گی؟ نہیں، میں نعوذ باللہ مثلا اپنا دل لگا کے بیٹھ جاؤں ایک پوسٹ سے یا ایک گھر سے یا ایک گاڑی سے یا دنیا کی اس زندگی سے، یہ میں نے محبت دی اس کو، کیا یہ مجھے محبت دے گی؟ کچھ نہیں، اس نے کچھ نہیں دینا مجھے، لیکن اہل بیت کا معاملہ کیسا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ تم محبت میں ایک قدم اٹھاؤ گے وہ دس قدم اٹھا کے آگے آئیں گے، وہ محبتیں دینے والے ہیں، اہل بیت کے القاب میں سے ایک لقب ہے کریم، کرامت، کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت اسے کہتے ہیں کہ سامنے والا کچھ ایسا کرتا ہے کہ آپ کے مانگنے کا بھی انتظار نہیں کرتا، کریم وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ایک دفعہ کہا جائے غلطی کرنے کے بعد کہ معاف کر دو تو کریم فوراً معاف کر دیتا ہے، یہ خاندان کریم ہے، کیا نشانی ہے ان کی کرامت کی؟ ان کی کرامت کی نشانی یہ ہے کہ حور جیسا بھی اگر ایک دفعہ معافی مانگنے آ گیا تو انہوں نے فوراً معاف کر دیا، ان کی کرامت کی نشانی کیا ہے؟ ان کی کرامت کی نشانی یہ ہے کہ یہ سخت ترین مصیبتوں میں ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ جملہ بہت سنا ہوگا کہ ہم مشی میں تھے، کربلا کی طرف چل رہے تھے اور جو دل میں سوچتے تھے وہ سب پورا ہونے لگتا تھا، یہ خاندان کریم ہے عزیزان محترم، اور اس کریم خاندان نے ہمیں وعدہ دیا ہے کہ اگر تم ہمارے غم میں بیٹھو گے تو تمہاری محبتوں کو سنبھالنے والے وہ خود ہوں گے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ فضیلت دی عزیزان محترم، سید الشہداء ان کے خاندان کے غم میں آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور یہ غم کیسا غم ہے؟ اس غم کے لیے اگر میں صرف چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آپ کو اس ماحول میں لے جانے کے لیے کافی ہوں گے، یہ جو اندھیرا کیا گیا ہے یہ ایک معمولی سی نشانی ہے زندان شام کے لیے، اربعین بڑا عجیب موقع ہے، یہ سید الشہداء کے چہلم کا دن نزدیک آیا ہے، آج یہ جو اربعین کا دن ہے یہ خود بخود امام حسین کی اس قربانی کی یاد دلاتا ہے جو عاشور کے دن سید الشہداء نے انجام دی، یہ خود بخود اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مصائب کو یاد دلاتا ہے، آج جو اگر ہمارا کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ہم اس کا چہلم مناتے ہیں تو اس موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ اس موقع پہ مرحوم کے پسماندگان جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تعزیت پیش کرنے کے لیے، اپنے آپ سے صرف ایک بات پوچھے گا کہ اس چہلم پر بی بی زینب کو کس نے تعزیت پیش کی؟ ہمارے یہاں دستور ہے کہ 40 دن تک تمام عائزہ اقربا پسماندگان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دل کو جو ایک عزیز کے جانے کا صدمہ ہوا ہے اب کوئی اور غم نہ اٹھانا پڑے. لیکن عزیزو اس 40 دن میں حسین کی یتیمہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا. پوری دنیا میں ایک دستور ہے وہ یہ کہ اگر خدا نہ کرے کسی بچے یا بچی کا باپ اس سے جدا ہو جائے پوری دنیا اس کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے. اور دنیا میں اس دستور کو دیکھتے ہوئے شاید امام حسین کی یتیمہ نے سوچا ہوگا کہ کوئی میرے سر پہ بھی ہاتھ پھیرے گا. اس یتیمہ نے سوچا ہوگا کہ کوئی میرے لیے بھی پوچھنے والا ہوگا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اصل عاشور پہ تماشے بھی کھارے پڑیں گے, زندان شام کی سختیاں بھی جھیلنی پڑیں گی. تو بڑی عجیب روایات ہمارے پاس موجود ہیں سید الشہداء کی اس مظلومہ کے حوالے سے. اور اگر ان روایات میں سے میں صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں تو عزیزو اس موقع کو سوچنا جب یزید کے دربار میں اہل بیت اطہار علیہم السلام تشریف فرماتے. اس لعین کا دربار تھا. بس ایک جملے کی طرف توجہ دلاؤں گا. جب سید الشہداء مکے سے کربلا کی سمت جا رہے تھے تو بار بار حضرت یحیی بن زکریہ کو یاد کر رہے تھے. حضرت یحیی بن زکریہ کو یاد کرتے تھے جو سید الشہداء کے ساتھ چلنے والے تھے. انہوں نے امام حسین سے ایک موقع کے اوپر اس بات کو دیکھا کہ وہ بار بار حضرت یحیی کو یاد کرتے ہیں. تو یہ حضرت یحیی کو امام کیوں یاد کر رہے تھے؟ جو اہل بصیرت تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ حسین اگر حضرت یحیی کو یاد کر رہے ہیں تو یحیی وہ نبی ہیں جن کا سر کٹا تھا اور ایک تشت میں لا کر سجایا گیا تھا. یہ کہ امام حسین حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے تھے تو لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب سید الشہداء کا سر تن سے جدا ہوگا اور ایک ظالم کے سامنے تشت میں لا کر رکھا جائے گا. لیکن میں ان لوگوں سے پوچھوں گا, اے لوگوں کیا تم نے کبھی دیکھا کہ جب حضرت یحییٰ کا سر لایا گیا ہو تو وہاں یحییٰ کی یتیم بچی بھی موجود ہو, وہاں یحییٰ کی بہنیں بھی موجود ہوں, لیکن سر سید الشہداء جب یتیم سکینہ کے سامنے سید الشہداء کی رقیہ کے سامنے لایا گیا تو ایک عجیب منظر آیا. دربار یزید تھا, تشت میں سر حسین تھا, اور عزیز و بڑی معذرت کے ساتھ یہ یزید لعین ایک لکڑی سے سید الشہداء کے دہانے مبارک کے اوپر بے احترامی کر رہا تھا. اہل بیت اطہار بازوؤں کو بندھے ہوئے حالت میں اس منظر کو دیکھ رہے تھے. یہ برداشت نہ ہو سکا, سید الشہداء کی یتیمہ سے برداشت نہ ہو سکا. اس نے گریہ کرنا شروع کیا. بس ایک موقع آیا, اس یزید لعین نے پلٹ کر بی بی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا حسین بھی تمہیں اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا تم حسین کو چاہتی ہو؟ بچی نے دعویٰ کیا, میرا باپ میرا چاہنے والا ہے. یزید نے کہا ہم امتحان لیں گے. بی بی نے قبول کیا اور سر حسین کی طرف رخ کیا, کہا اے میرے بابا کے سر اگر تو میرا چاہنے والا ہے. بس ایک موقع آیا, سر امام حسین بی بی کی گود میں تھا اور بی بی سر حسین کو دیکھتی تھی اور سر پر پھیر کر ہاتھ بار بار کہتی تھی کس نے میرے بابا کا سر کاٹا, کس نے اس کو سر کو تن سے جدا کیا. بس عزیزو یہ عجیب موقع تھا جو سر حسین کے ساتھ پیش آیا. اگر میرے سامنے کربلا کے مناظر منظر میں صرف یہ ایک منظر ہو کہ حسین کی یتیمہ اپنے بابا کے سر کو پکارے، یہ کربلا کے لیے کافی تھا۔ لیکن عزیزو بس چند جملے اور عرض کروں گا، بس ایک موقع آیا، سید الشہداء کی یہ یتیمہ زندان شام کے اندر ایک رات پر گریہ کرتی ہوئی اٹھ گئی۔ امام سجاد قریب آئے اور پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک منظر دیکھا ہے۔ امام سجاد نے پوچھا تم نے کیا منظر دیکھا ہے؟ کہا میں نے منظر دیکھا ہے جیسے آسمان سے اماریاں اتر رہی ہیں، آسمان سے سواریاں اتر رہی ہیں، ان سواریوں میں سیاہ لباس پہنی ہوئی بیبیاں سوار ہیں۔ کہا میں نزدیک گئی، سید الشہداء کی یتیمہ کا خواب ہے، یتیمہ کا خواب ہے۔ کہا میں نزدیک گئی، میں نے لوگوں سے پوچھا ان سواریوں میں کون ہے؟ بتایا گیا کہ ایک سواری میں بی بی حوا آئی ہیں، ایک سواری میں بی بی مریم آئی ہیں، ایک سواری میں بی بی آسیہ آئی ہیں، اور ایک سواری میں بی بی خدیجہ آئی ہیں۔ بچی نے کہا میں نے پانچویں سواری کو دیکھا، اس میں ایک کم عمر خاتون تھی لیکن ساری بی بیاں ان کو پرسا دے رہی تھی، سب ان کو غم کا دلاسا دے رہی تھی۔ کہا میں نزدیک گئی، میں نے پوچھا یہ پانچویں سواری کون ہے؟ کہا یہ تمہاری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا ہے۔ کہا میں نزدیک گئی، میں جدہ کو سلام کیا اور کہا بی بی آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا۔ اور بی بی نے ایک سوال کیا، پوچھا یہ بتاؤ تمہارے کانوں کے زخم کیسے ہیں؟ بی بی نے بتایا، مظلومہ بچی نے بتایا کہ سیدہ طاہرہ نے مجھے تسلی دینا شروع کی اور پوچھا تمہارے کانوں کے زخم کیسے ہیں۔ میں نے دوبارہ شکایت کی، آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا ہے۔ بس ایک موقع پر سیدہ طاہرہ نے فرمایا کہ اے بچی، اب تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے۔ امام سجاد نے یہ جملہ سنا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس امام سجاد کے مصائب میں ایک اور وقت آیا، ایک وہ وقت تھا جب باپ کا بے گور و کفن لاشا چھوڑ کر گئے تھے، اب ایک وقت آیا ہے زندان شام میں بچی کو اسی کرتے کے اندر دفنانا ہے۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون۔ پروردگارا جنہوں نے نبی اور اولاد نبی کے اوپر یہ ظلم و ستم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ، ان عرض مصائب کا واسطہ۔ اے پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما۔ اے خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے مصائب کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔